تو بات یہ ہے کہ صبغت اللہ ان رنگوں سے بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے اللہ کے رنگ سے، اللہ کا رنگ. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا رنگ، اللہ سے تعلق کا رنگ. یہود اور نصارہ کے ہاں جب کوئی شخص یہودی ہوتا اور عیسائیوں کے ہاں بپتائز کرنے کی رسم کے بارے میں، بپتسمہ دینے کی، آپ جانتے ہیں کہ ایک مخصوص قسم کا رنگ گھول کے اپنے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی اس سے نہلاتے، اور اگر کوئی کسی اور دین سے ان کی طرف یہودی یا عیسائی کا ٹیگ لگاتا یعنی کہلوانے لگتا تو اس کو بھی نہلاتے تھے خاص رنگ سے، اور ایک باقاعدہ یہ رسم ہوتی تھی. یہودیوں کے ہاں رسم تھی کہ وہ غسل دیتے تھے کہ گناہ دھل گئے، عیسائیوں کے ہاں باقاعدہ کلرفل پانی کے اندر ڈالا جاتا تھا کہ اب عیسائیت کا رنگ چڑھا ہے اس پر. فرمایا ان رنگوں کی ضرورت نہیں، ایک ہی رنگ کافی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بڑھ کر رنگ کس کا اچھا ہو سکتا ہے جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے، جس پر اللہ کی باتوں کا رنگ چڑھ جائے، اللہ کے کلام قرآن کا رنگ چڑھ جائے، جو چلتا پھرتا قرآن نظر آنے لگے، جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں رنگ لے، اس سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، اللہ ہی کے عبادت گزار ہیں. تو عبادت کا رنگ پھر یعنی اللہ کی عبادت یا اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا حلیہ، رنگ روپ، طور طریقے اختیار کرنا، یہی دراصل کیا ہے؟ اللہ کا رنگ. اسی لیے فرمایا نحن له عابدون، ہم تو اس کے عبادت گزار ہیں، ہمیں کسی اور سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرنا، بس صرف اس سے، ہم تو اللہ لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، نحن له عابدون. لیکن اس پہ کہاں ان کو چین تھا کہ کوئی اپنے آپ کو صرف مسلمان کہے، لہذا یہ سب جھگڑنے کو آ گئے، سب پیچھے پڑ گئے. فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ، تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ سے تعلق رکھنے کے بارے میں تم ہم سے جھگڑے کر رہے ہو. اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی، تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، ہم صرف اس کو ایک مان کر اس کی عبادت کرتے ہیں، تو تمہیں اس پر کیوں اعتراض ہے؟ ولنا اعمالنا، اور اگر تمہیں ہمارا عمل نہیں پسند تو چھوڑ دو ہمیں ہمارے طریقے پر. لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے ہی عمل کافی ہیں. ولکم اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کی فکر کرو، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ، اور ہم تو بس لَهُ مُخْلِصُونَ، اس کے لیے مخلص ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر چکے ہیں، صرف اللہ کے مخلص ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کیونکہ عموماً آپ کو کیا آ کے کہیں گے، دیکھو تم جو یہ کر رہے ہو تمہارے تو سارے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے، ایسی دھمکیاں دیں گے، ایسے خوف زدہ کریں گے کہ اگر تم نے نماز فلاں کے طریقے پہ نہ پڑھی تمہاری نماز ہی کوئی نہیں، تمہاری نمازیں ہی فاسد ہیں، تم نے اگر یہ کر لیا تو تمہارا روزہ ہی قبول نہیں، تم نے وہ کر لیا تو تمہارا حج ہوا ہی نہیں، طرح طرح سے خوف زدہ کریں گے. فرمایا ہماری فکر نہ کرو، ہمیں ہمارے طریقے پر رہنے دو، تم جو کر رہے ہو اپنے لیے کرو، اپنے عمل اپنے تک رکھو. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، لَهُ مُسْلِمُونَ، لَهُ عَابِدُونَ، لَهُ مُخْلِصُونَ. تین لفظ تین انداز میں، پہلے لَهُ مُسْلِمُونَ، نمبر ون لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ لہو عابدون، مسلم وہی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور عبادت اس کی قبول ہے جو خالصتاً اس کے لیے کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے. لہو مخلصون. ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، یا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام اجمعین وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ انبیاء کی کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی ایسی چیز نہ تھی. قل اانتم اعلم ام اللہ، اللہ تو بتاتا ہے نہیں، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. تمہارا علم زیادہ بڑھ کر ہے یا اللہ کا؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے اس بات کو کہ انبیاء کسی فرقے سے تعلق نہ رکھتے تھے، وہ صرف مسلم تھے. تو فیصلہ کس کی بات پر ہونا چاہیے، اللہ کی بات پر یا تمہاری بات پر؟ فیصلہ کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، کس کی بات؟ انتم اعلم ام اللہ، جو زیادہ جانتا ہو اس کی بات. اور وہ کون زیادہ جانتا؟ اللہ. اور تم تو وہ ظالم ہو کہ جو حق رکھتے ہوئے بھی حق کی گواہی نہیں دیتے. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور تم نے اس کے آنے پر حق چھپا دیا. ومن ازلمو، اے ظالمو، یعنی اب ان کو ظالم کہا جا رہا ہے کہ جو دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے اور ان کے پاس حق تھا اور اس کو بھی چھپا رہے تھے. ومن ازلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو چھپائے ایک گواہی، حق کی بات، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. یعنی تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے پھر بھی تم اس کا اظہار نہیں کرتے. اور آج ہمارے ہاں جو فرقے بنے اور جو گروہ بنے، ان کا بھی حال یہی ہے کہ ان کے پاس قرآن میں، حدیث میں صاف صحیح باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کو وہ لوگوں کے سامنے ہی نہیں لاتے. کوئی ایسا کر رہا ہے، وہ توبہ کرے، وہ ہوش میں آئے، وہ پلٹ آئے، وہ اپنی ظالمانہ روش کو چھوڑ دے. تلک امتن، یہ ایک جماعت تھی، یعنی انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی. قد خلق، وہ تو گزر چکی، دنیا سے جا چکی. لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمائی کی. ولکم، اور تمہارے لیے. ما کسبتم، جو تم نے کمائی کی، جو تم نے کوشش کی. کیونکہ ان کا خیال کیا تھا کہ ہمارے عمل کی کمی ان کے عمل سے پوری کر دی جائے گی. جیسے ہم بھی سمجھتے ہیں ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لہذا کیا ہوگا، کیا ہوگا کہ آپ اتنے نیک تھے تو جو آپ کی نیکیاں ہیں ان کی برکت سے ہماری بھی چھوٹ ہو جائے گی. فرمایا نہیں، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا. ولکم ما کسبتم، تو یہ بار بار آ رہی ہے بات، تمہیں کیا ملے گا؟ ما کسبتم، جو تم نے کسب کیا، کوشش کی، اپنے ہاتھوں کمایا. ولا تسألونا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا. اما کانو یعملون، کہ وہ کیا کرتے تھے. تم سے ان کے اعمال کا سوال نہ ہوگا، تم سے تمہارے اعمال کا سوال کیا جائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، الیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ عمل کا راستہ اختیار کرنے کی، نہ کہ ان جھگڑوں میں پڑنے کی کہ کون کیا کرتا رہا پیچھے. اچھا، آج کے دور میں ہم سب کے لیے ایک اور بہت اہم بات ہے. بعض اوقات ہم اپنے دین کی بنیاد بس اسی بات پہ رکھ چھوڑتے ہیں کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کیا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کون حق پہ تھا، کون نہ حق تھا، اور جھگڑ جھگڑ کے جھگڑتے. اور جھگڑے بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ پہلے لوگوں میں جو کوئی اختلاف ہوا، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی جو ان کے اعمال تھے وہ ان کے لیے ہیں. اسی لیے ہم سے کہا جاتا نا کہ مرے ہوئے انسان کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اس نے جو کیا اس کا نتیجہ اس کو مل جائے گا. ہم اس کی برائی کر کر کے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ کیا کسی کی برائی کرنے سے ہماری نجات ہو جائے گی؟ ایک شخص بھلے ناحق ہی صحیح، ظالم ہی صحیح، کافر ہی صحیح، منافق ہی صحیح، مشرک ہی صحیح، کچھ صحیح، اگر ہم بیٹھ کے صرف اس کی برائیاں کرتی رہیں تو کیا اس سے ہماری نجات یقینی ہو جائے گی؟ ہمیں کیا ملے گا؟ اس کی بجائے ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ کہ جس نے جو کیا وہ کر گیا اس کے اپنے لیے، ہمیں اس سے بحث نہیں کس نے کیا کیا، کون حق پہ تھا کون نہیں تھا وہ ان کا کام ہے، وہ گزر چکے جا چکے. اب ہمارا کنسرن کس سے ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ وٹ نیکسٹ؟ وٹ پاسٹ نہیں، وٹ نیکسٹ. جو گزر چکا چلا گیا، تمہارا اس سے نہیں سروکار. تمہارا سروکار کس سے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تو پہلا پارا پورا ہوا، مکمل بھی نہیں کہوں گی، ختم بھی نہیں کہوں گی، اس لیے کہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا اور مکمل بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے. بس پورا کر دیا ہے، گزار دیا ہے جو قسمت میں تھا، ایک قدم آگے بڑھ گیا. وہ جو 30 سٹیپس کی سیڑھی ہے نا، اس کا ایک سٹیپ چڑھ گئے. اچھا جناب، جس دن ہمارا سپارہ ختم ہوتا تھا اس دن ہم کچھ چھوٹا موٹا کھانے پینے کے ساتھ ایک ناگوار بات بھی کیا کرتے تھے، اور وہ اس کے ٹیسٹ کی بات ہوتی تھی. اچھا، میں آج راستے میں آتے ہوئے جہاں یہ خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے کہ یہ ہو گیا، الحمدللہ، کیونکہ شکر ادا کرنا چاہیے نا اللہ کا جو نعمت دے. یہ نعمت ہے جو ملی، وہ خیر مما یجمعون، ہر جمع کی یہ نعمت سے بڑھ کر نعمت، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ چلیں اس دفعہ ایک اور تجربہ کرتی ہوں، اور وہ یہ ہے اوپن بک ٹیسٹ. اوپن بک کوسچنز آپ کو دے دیں گے ہم، اور بیٹھ کے اپنی کتاب دیکھیں، تفسیر دیکھیں، جو چاہیں دیکھیں، بس دیکھ کر ہمیں لکھ دیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں تو خوش ہے، یہ زیادہ مشکل نہیں، دیکھ کر کرنا ہے سب کچھ، اور اس سے زیادہ پتا چلے. کیونکہ حافظے کا امتحان تو نہیں لینا نا آپ کی، کہ آپ کتنا رٹ سکتے ہیں. کس کا لینا چاہیے؟ چلیے آپ بتائیے کس کا امتحان ہونا چاہیے. کتنا سمجھ گئے آپ؟ کیا آپ نے میرے بولے ہوئے کو صحیح لکھا؟ کیا صحیح لکھا، کیا غلط لکھا؟ اوپن بک جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے لیے دن کتنے چاہتے ہیں آپ؟ چلیے کل تک سوچ کے بتا دیجیے. یہ بھی آپ پہ چھوڑ، کوئی اور مطالبہ کر لیجیے، وہ بھی آج مان جاؤں گی، سوائے اس کے کہ ٹیسٹ ہونا نہیں چاہیے. اچھا جناب، کچھ کوشچنز ہیں آپ کے، اور دعا بھی ایک میں آج کروانا چاہتی ہوں، جس کا ترجمہ آپ کو کروانا ضروری ہے کیونکہ وہ ویسے ہی ہم پڑھ رہے ہیں. ذرا سی وہ دعا دیکھیے. دوسری دعا ہے تلاوت قرآن کے بعد کی دعا میں سے، اللہم اے اللہ، آنس، مانوس کر دے، وحشتی، میری وحشت، فی قبری، میری قبر میں. ہم سب کو ڈر لگتا ہے نا قبر کے نام سے، ہے نا؟ اندھیرا ہوگا، تنہائی ہوگی، اکیلے ہوں گے، کیڑے مکوڑے ہوں گے، ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، روح کام جاتی. تو اس کے علاج کے لیے دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہماری قبر کی جو وحشت ہے، تنہائی ہے، اس کو مانوس کر دے ہم سے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، میری قبر میں میری وحشت دور کر دے. کس طرح ہوگی وہ وحشت دور؟ اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، بالقرآن العظیم، قرآن عظیم کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے، مسلم احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جو شخص کثرت سے دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، قبر میں قرآن خوبصورت دوست کی شکل میں اس کے ساتھ ہوگا. آپ دیکھیں کہ کسی تنہائی کی جگہ پہ آپ کا کوئی دوست ساتھ ہو تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے، یہ مجلس ختم ہی نہ ہو. کہیں بیٹھ کے آپ گپ شپ لگا رہے ہو تو آپ کیا دل چاہتا کہ اینڈ لیس ہو جائے. تو اس طرح اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کے لیے ان کی قبریں وحشت کا گھر نہیں، انسیت کا گھر ہو جائیں گی. لیکن شرط کیا ہے؟ قرآن سے تعلق، قرآن سے مضبوط. یمسکون بالکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کو اٹھانا. تو اس لیے قرآن پڑھنے کے بعد فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ مجھ پر قرآن عظیم کی بدولت رحم فرما. وجعلہ لی، اور بنا دے اس کو میرے لیے، کیا بنا دے؟ امامن، رہنما، اسے میرا رہنما بنا دے. ونورن، اور روشنی. وہدن، اور ہدایت. ورحمتن، اور رحمت. اللہم اے اللہ ذکرنی، یاد کرا دے مجھ کو. منہ، اس میں سے، ما نسیتو، جو میں بھول جاؤں. اب آپ سوچ گئے گے نا، پہلا سپارہ پیچھے سے بھولا ہوا ہے، تو یہ دعا مانگا کرے، اللہم ذکرنی منہ ما نسیتو، وعلمنی، اور سکھا دیجئے مجھ کو، منہ اس میں سے، ما جہلتو، جو میں نہیں جانتا، جس کے بارے میں جاہل ہوں. یعنی اس قرآن میں سے جو مجھے نہیں پتا وہ پتا کرا دیجئے. ورزقنی، اور عطا کیجئے مجھے، تلاوتہ، اس کی تلاوت، یعنی اس کی تلاوت کی توفیق دیجئے. آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وآنا النہار، اور دن کے اوقات میں، کہ میں یہ تیرا کلام پڑھتا رہوں. وجعلہ لی، اور بنا دیجئے میرے لیے اس کو، حجتن، حجت، یعنی قرآن میرے حق میں جھگڑا کرے. یا رب العالمین، اے رب العالمین، کیونکہ قیامت کے دن قرآن یا انسان کے حق میں جھگڑے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا. اگر اس کو نہیں اٹھائیں گے تو کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو نہیں پہچانتا اس کو، اس نے تو مجھے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، کبھی اٹھایا ہی نہیں تھا. اور جو اس کو پڑھے گا اس کا دوست بن کے آ کے جھگڑے گا، اللہ تعالیٰ نہیں، اس کو نہیں آپ نے کچھ کہنا، کیونکہ یہ تو میرا دوست تھا، اس نے مجھے دوست بنا رکھا تھا. تو اس شعور کے ساتھ اب یہ دعا پڑھیے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعله لی اماما ونورا وهدا ورحما، اللهم ذكرني منه ما نسي، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار. واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اس وقت چند ایک نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جن پر عمل کر کے آپ قرآن پاک کے سیکھنے کے عمل کو زیادہ آسان اور مفید بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اس کام کو کرتے ہوئے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اور اس کی جزا اور اس کا ریوارڈ اللہ تعالی سے لینے کو ہی ذہن میں رکھیں. علم سیکھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. علم کے لیے استاد، شاگرد، کتاب اور وہ جگہ انتہائی اہم ہوتے ہیں جہاں بیٹھ کر کچھ سیکھا جاتا ہے. اس وقت آپ کے استاد کی جگہ پر کیسٹ ہے، آپ کیسٹ سن کر سیکھ رہے ہیں، گویا آپ شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ کافی حد تک اپنے استاد آپ خود بھی ہیں. کیسٹ آپ کو علم تو دے گی لیکن استاد کی باقی ذمہ داریاں آپ کو خود پوری کرنا ہوگی. استاد کی ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری شاگرد سے کام کروانا ہوتی ہے، لیکن اب یہ ذمہ داری آپ کو خود لینا ہوگی. قرآن پاک سیکھنے کی نیت آپ نے کی، اس کام کو کرنے کے لیے پابندی وقت، جس جگہ پر آپ سیکھ رہے ہیں اس جگہ کا مناسب ہونا، یکسوئی کے ساتھ سننا، سنتے وقت نوٹس بنانا، لکھتے جانا اہم نکات کو، یہ سب کچھ انتہائی ضروری ہے. ترجمہ سننے کے ساتھ ساتھ سادہ قرآن پاک پر لکھتے بھی جائیں. بہتر ہے کہ جب آپ سن رہے ہوں تو آپ کے ساتھ کوئی اور شخص بھی ہو جس کے ساتھ مل کر ایک گروپ کی شکل میں یا کلاس کی شکل میں سیکھیں تو یہ سیکھنا آسان ہو جائے گا. کیسٹ سنتے وقت جب ترجمہ آپ لکھ لیں تو لکھنے کے بعد اس کو کم از کم 5 مرتبہ دہرائیں یا اس سے زیادہ، حتیٰ کہ آپ کو یاد ہو جائے. پھر جو لوگ مل کر یہ سبق سن رہے ہوں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں، اور سناتے وقت ترجمہ سامنے نہ ہو بلکہ سادہ قرآن پاک سے سنائیں. سیکھنے کے لیے ایک اور اہم بات ضروری یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے سیکھیں. جب تک اس کام میں ریگولرٹی نہ ہو بہترین نتائج نہ ہوں گے. سیکھنے کے دوران جب تھکاوٹ کا احساس ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ایک شارٹ بریک لے لیجئے. کیسٹ سننے کے بعد جو لوگ سن رہے ہوں وہ باہم ڈسکشن بھی کریں، اہم نکات پر عمل کے طریقے بھی سوچیں. اگر کوئی مشکل باہم ڈسکشن کے باوجود حل نہ ہو سکے یا کسی آیت کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو خط لکھ کر یا ای میل کے ذریعے ادارے سے سوال کیے جا سکتے ہیں، جن کے انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیے جائیں گے. جس جگہ پر آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں اس جگہ کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپس میں باتیں نہ کی جائیں، ترتیب سے بیٹھا جائے ایک گول دائرے کی شکل میں یا لائنوں کی شکل میں، یکسوئی کے ساتھ، پوری کانسنٹریشن کے ساتھ، دعا کے ساتھ سبق کا آغاز کیا جائے اور دعا ہی کے ساتھ اختتام کیا جائے، اور دعاؤں میں خاص طور پر وہ دعائیں جو قرآن پاک کو سیکھنے اور سمجھنے میں مدد دیتی ہیں ان کا اہتمام کیا جائے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر کسی کیسٹ میں کوئی آواز خراب ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو جو اس سیکھنے سکھانے کے عمل سے متعلق ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی مفید مشورہ ہو یا کوئی مثبت تنقید ہو جو اس کام کو زیادہ بہتر بنا سکے، اس کو بھی امانت سمجھیے اور ادارے تک پہنچاتے رہیے. اس کے علاوہ پڑھانے والے، ان کیسٹس کے تیار کرنے والے اور اس سارے کام میں مددگار لوگوں کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.